خوشنو دیئے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے بار دیگر بلند در صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم. سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علی محمد و آل محمد وجل فرجہم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المسلمین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوۃ النبویہ وصولة الحیدریا والعصمۃ الفاطمیا والحلم الحسنیا والشجاعۃ الحسینیا والعبادۃ السجادیا والمآثر الباقریا والآثار الجعفریا والعلوم الکاظمیا والحجج الرضویا والجود التقویٰ والنقاوة النقویٰ والہیبۃ الاسکریٰ والغیبۃ الالہیٰ. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقوله الحق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسوله بالحق هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. تمام حمد و ثنا ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے, جو واحد و یکتا ہے, جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق, اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا معبود حقیقی نہیں, مالک حقیقی نہیں. پروردگار عالم کا احسان ہے, اس کا شکر ہے کہ آج ہمیں اور آپ کو اس عشرا مجالس کی دوسری مجلس میں آنے کی توفیق نصیب ہوئی. کل کی گفتگو میں اور کل کی پوری مجلس میں چند نکات کا ذکر کیا تھا جس کا تعلق اس موضوع سے نہیں تھا جو آج سے میں شروع کرنے والی ہوں. کل صرف موضوع کا اعلان کیا تھا کہ ہماری آج سے جو مجالس ہوں گی ان میں اسلام اور کلچر کا ذکر کروں گی. جس آیت کو سرنامہ کلام بنایا وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم رسالت کا ذکر کر رہا ہے, ان کو اس دنیا میں بھیجنے کے مقصد کو بیان کر رہا ہے, اور اسلام کے بالا دستی کا, اسلام کی بلندی کا ذکر کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے خدا وہ ہے, هو الذی, اللہ وہ ہے जिसने भेजा अरसला रसूलहू, जिसने भेजा अपने पैगंबर को, रसूल को, बिल हुदा हिदायत के साथ, यानी रास्ता दिखाने के लिए, रोशनी दिखाने के लिए, सच्चाई बताने के लिए, व दीन अल हक, और सिर्फ ये सच्चाई और रास्ता दिखाना रसूल का काम नहीं है, बल्कि रसूल को एक दीन भी अता किया, रसूल को किताब के साथ भेजा, इस्लाम के साथ भेजा, नबी को दीन देकर भेजा, कुरान देकर भेजा। हमारे पास कुरान भी है और रसालत भी है, हमारे पास किताब भी है और रसालत भी है, रसूल भी है और रसूल के बाद इमामत भी है। कल की मजलिस जो जेंट्स की मजलिस थी, उसमें अच्छा खासा इमाम की ज़रूरत के ऊपर बयान किया गया। और ये क्यों किया अल्लाह ने, अल्लाह का मकसद क्या था, किताब को भेजने का मकसद क्या था, रसूल को भेजने का मकसद क्या था, क्यों परवरदिगार आलम ने हम सबको खल्क किया, सारी कायनात को पैदा किया, ज़मीन और आसमान को पैदा किया, इंसानों को पैदा किया। ये भी एक सवाल है जो हर अक्लमंद इंसान के जहन में आता है कि आखिर मैं इस दुनिया में क्यों आया। हर बच्चे के जहन में आता है कि मुझे क्यों पैदा किया गया, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैंने कहाँ जाना है, कब तक इस दुनिया में रहना है। ये वो सवालात हैं जो हर इंसान के जहन में उभरते हैं, और बहुत अच्छे सवाल, जिनका जवाब बच्चों को भी आना चाहिए, बच्चों को भी बताना चाहिए, बड़ों को भी आना चाहिए। अब अल्लाह ताला फरमा रहा है, लियुज़हिरहु, जवाब दे रहा है इसी आयत करीमा, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले, बहुत खूबसूरत है यह आयत, ताकि वो इजहार करे अपने दीन का मुकम्मल तौर पर, यानी दीन को मुकम्मल तौर पर फैला दे। दीन इस्लाम वो दीन है जिसके लिए अल्लाह ने चाहा कि पूरी दुनिया में फैल जाए। जैसे कि हम और आप, हम अल्हम्दुलिल्लाह शिया हैं, हमारे मकतब फिक्र में, यानी हमारी व्यूज में, हमारी थॉट्स में, हमारे अकायद में ये चीज़ हमारी घुट्टी में भरी हुई है। हम जानते हैं कि इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जल फ़रजहु, ज़हूर करेंगे और उस वक्त इस्लाम पूरी कायनात में फैल जाएगा। पूरी दुनिया के ऊपर सिर्फ इमाम ज़माना का परचम होगा। ये वो वक्त होगा जब इस्लाम पूरी दुनिया के ऊपर जाहिर होगा, हर जगह इस्लाम नजर आएगा। और उस वक्त कोई और दीन नहीं होगा, क्रिश्चियनिटी नहीं होगी, उस वक्त यहूदियत नहीं होगी, उस वक्त बुद्धिस्ट नहीं होंगे। जब थोड़ा सा बाहर निकले तो हमें कितने मजाहिब नजर आते हैं, सिंगापुर में आपको हर मजहब नजर आएगा, हर दीन नजर आएगा, हर तरह के लोग नजर आएंगे। लेकिन अल्लाह ने ये चाहा है कि दीन इस्लाम पूरी दुनिया पर गालिब आ जाए। दीन दबने के लिए नहीं आया है, दीन खत्म होने के लिए नहीं आया है, चंद लोगों के दरमियान के लिए नहीं आया कि हम और आप चंद मिलकर दीन इस्लाम के पैरोकार हो जाएं, चार पांच दस बीस, और दुनिया में कुछ गोशे हों जिनका नाम हो कि ये इस्लामी ममालिक हैं। अल्लाह ने चाहा कि ये दीन पूरी दुनिया के ऊपर फैले। फिर परवरदिगार आलम ने इस जुमले को, इस आयत को इस तरह से बयान किया है कि ये अल्लाह का इरादा है, अल्लाह की इंटेंशन है, अल्लाह का फैसला है कैसा होगा। फिर खुदावंद मुताल ये भी कहता है, चाहे मुश्रिकीन कितनी कराहियत क्यों ना करें, जो दूसरे फिरके वाले हैं, चाहे वो इससे कितना ही बुरा क्यों ना समझे, उनके लिए बात कितनी गिरा क्यों ना हो, कितनी ही बुराई की बात क्यों ना हो कि इस्लाम फैल रहा है, लेकिन अल्लाह ताला ऐसा करेगा। उस वक्त होगा जब मौला का ज़हूर होगा इंशाअल्लाह।
नारे तकबीर,
नारे
रिसालत, नारे हैदरी,
नारे
सलावत,
सल्लि अला मुहम्मद व आली मुहम्मद वज्जल फरजहु। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि दीन इस्लाम को, इस्लाम को लोगों ने कैसा दीन समझा है, कैसा मकतब फिक्र समझा है कि वो बस चंद लोगों के लिए है, चंद ग्रोह है। और जिस तरह से कि इस्लाम की तस्वीर दिखाई गई कि एक तालिबान वाला इस्लाम है, कैसा इस्लाम है जिसमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर पाबंदी है, ایسا اسلام ہے جس نے کچھ چیزوں کو اپنی سنت بنا لیا. مثال کے طور پر کچھ لوگ ایسے ہیں پاکستان میں, یہاں پر بھی ہوں گے, کہ جو ایک سمجھتے ہیں کہ شلوار اونچی ہونا ضروری ہے, اب اگر شلوار نیچی ہو گئی تو اسلام کی مخالفت ہو گئی. یہ کلچر ہے جو لوگوں نے دیکھا ہے. اب اگر اسلام اس کا نام ہے جس میں آنکھ میں اگر سرما نہیں ہے تو وہ دیندار نہیں ہے, جس کی شلوار اونچی نہیں ہے وہ دیندار نہیں, جس نے مثال کے طور پر وہ والا برقع نہیں پہنا جس کا ایک خاص انداز ہے تو وہ اسلام نہیں. میں جب سعودی عرب گئی تو مجھے بہت افسوس ہوا, جس طرح سے میں حجاب کر کے گئی تھی وہاں مجھے عرب خواتین نے پکڑ کر کہا کہ یہ حجاب نہیں ہے, یہ جو ہم پہنتے ہیں یہ ہماری عربی عبایا, یہ حجاب. تو اگر اسلام کی اس طرح سے تفسیر کی جائے اور یہ شکلیں دکھائی جائیں جس طرح سے کہ امریکہ بھی یہی چاہتا ہے, اسرائیل بھی یہی چاہتا ہے اور میڈیا بھی یہی چاہتا ہے کہ ہماری وہ والی تصویر دکھائی جائے جو حقیقی اسلام نہیں, تو جو حقیقی اسلام نہیں ہے وہ یقیناً مغلوب ہونے والا ہے, یقیناً وہ ختم ہونے والا ہے, یقیناً وہ اوپر نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ نے چاہے کہ اسلام بلند ہو پھیلے, لیکن وہ حقیقی اسلام ہے جو بلند ہوگا اور پھیلے گا. اچھا, اس کی ضرورت ہے کیا, واقعاً اسلام کی ضرورت ہے کہ وہ پھیلے؟ اب اس ضرورت کو میں تھوڑا سا بیان کروں گی ایک چھوٹی سی مثال میں. مثال کے طور پر مجھے پانی کی ضرورت, قانون ضرورت یعنی لا ضرورت کو محسوس کرنے کا, مجھے واقعاً پانی کی ضرورت ہے, پیاس لگ رہی ہے. اب سب سے پہلے کہ ضرورت ہو, شاید تھوڑی سی مجلس خشک ہو جائے لیکن اگر آپ لوگ سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گی. ایک مرتبہ درود بھیجے گا,
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم.
اور دوسری بات, دوسرا پوائنٹ یہ کہ پانی ہی میری ضرورت پوری کر سکتا ہے. آپ کہیں آپ پانی نہیں پیئے, پیپسی پی لیں, سافٹ ڈرنکس ہیں وہ پی لیں, جوس پی لیں, بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں, پانی کو چھوڑ کے کئی کئی دنوں تک سافٹ ڈرنکس پیتے رہتے ہیں, یہ کرتے رہتے ہیں, وہ کرتے رہتے ہیں, مختلف چیزیں لیتے رہتے ہیں, لیکن ان کی ضرورت پانی کی پوری نہیں ہوتی. کیوں؟ چاہے پیپسی کتنی ہی مزیدار کیوں نہ ہو اور جوسز اچھے کیوں نہ لگے, جس چیز کی ضرورت ہے وہی ضرورت کو پورا کر سکتی, کوئی اور چیز اس کی ضرورت پورا نہیں کر سکتی. اور تیسری اہم بات یہ کہ جس کو ضرورت اس کو احساس ہو کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز انسان کے نظام میں یہ رکھی ہے کہ اس کو احساس ہوتا ہے اپنی ہر ضرورت کا. پیاس لگتی ہے, کیا مطلب؟ ہمارا ذہن سگنل پکڑ لیتا ہے کہ اب مجھے پانی کی ضرورت. بھوک لگتی ہے تو ہمارا مائنڈ سگنلز پکڑ لیتا ہے کہ مجھے کھانا کھانا چاہیے. اسی طرح سے انسان کی یہ تو مادی ضرورت ہے کہ اس کو لباس پہننا ہے, اس کو نیند آ رہی ہے, اس کو سونا ہے, اس کے بچوں کو تعلیم کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر ماں کا دماغ سگنل پکڑ لیتا ہے کہ میرا بچہ تکلیف میں, کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ضرورت ہے جو ماں نے پوری کرنی. بہت ساری ایسی چیزیں زندگی میں ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو ضرورت ہے وہ انسان کی پوری ہوتی ہے کب؟ جب ہم ضرورت کو اس کے وسائل سے فراہم کرتے ہیں. مثلا مجھے پانی کی ضرورت ہے, لیکن اگر یہ پانی ہو نہیں میری ضرورت پوری نہیں ہوگی. پانی کا ہونا بھی ضروری ہے اور احساس کا ہونا بھی ضروری ہے. بہت سارے بیمار ایسے ہوتے ہیں, جو بیمار ہوتے ہیں ان کو ضرورت ہوتی ہے علاج کی, لیکن کسی خرابی کی وجہ سے, سسٹم میں کوئی خرابی آ گئی, اب بیمار کو یہ احساس نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں, درد نہیں ہو رہا. ایک چیز خراب ہو گئی, درد ہی محسوس نہیں کر رہا, اسے احساس نہیں ہے کہ میں بیمار. درد بھی نعمت ہے پروردگار کی. جب درد ہوتا ہے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے تکلیف ہے, مجھے علاج کی ضرورت. اور اگر درد نہ ہو تو محسوس ہی نہیں کرتا کہ مجھے علاج کی ضرورت ہے. کتنے سارے ایسے کینسر کے پیشنٹس ہوتے ہیں کہ جب ان کا مرض اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں اب علاج بہت مشکل ہے, تب جا کے ڈائیگنوز ہوتا ہے, تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ وہ بیمار تھے. اگر ان کو پہلے ہی پتہ چل جاتا کہ انہیں علاج کی ضرورت ہے تو وہ شروع میں علاج کر لیتے. دین کی انسان کو ضرورت ہے. کیوں ضرورت ہے دین؟ اس لیے کہ انسان صرف جسم نہیں، انسان دو چیزوں سے بنا ہو، ایک جسم ہے اور دوسری اس کی روح ہے. آج کا انسان سمجھتا ہے کہ اس نے بلڈنگز بنا لی، سنگاپور میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت اچھی خوبصورت بلڈنگز ہیں ہمارے پاس، اچھی اچھی سڑکیں ہیں، بہت زیادہ صفائی ستھرائی ہے، اسی طریقے سے ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ گئے، ہمارے پاس لیپ ٹاپس ہیں، نئی نئی چیزیں ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بہت سی اچھی چیزیں میسر آ گئیں. تو اب اس کو ان چیزوں کے بعد شاید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کیا ایسا ہے کہ انسان کو ضرورت نہ؟ انسان کو اس کی روح کے لیے دین کی ضرورت، ایمان کی ضرورت ہے. یہ جو ایک مادیت کا کلچر ہے، مٹیریل کلچر ہے، اس نے انسان کو اندر سے پریشان کر دیا. اچھا، صرف ان لوگوں کو پریشان نہیں کیا جو مسلمان ہیں اور اپنے دین سے دور ہو گئے، بلکہ ہر انسان کو پریشان کر دیا. جو بھی انسان ہے وہ اس دنیا میں مطمئن نہیں ہے، پریشان حال ہے، اور اس کو ضرورت اگر محسوس نہیں ہو رہی تو یہ خود ایک بیماری ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے کہ اگر وہ ضرورت محسوس نہیں کر رہا. ہمارا اور آپ کا کام یہ جو دین کو سمجھتے ہیں، دین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، کہ اس ضرورت کا احساس دلائے، وسائل فراہم کرے. مثلا یہاں پر یہ جگہ 10 دن کے لیے لی گئی، یہ صرف 10 دن ضرورت کا احساس دلایا جا رہا ہے. محرم کا عشرہ آتا ہے تو خود امام خمینی کا بہت مشہور قول ہے، ہر دفعہ اس کو میں اپنی مجالس میں دہراتی ہوں جب بھی مجالس پڑھتی ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ ماہ محرم اور سفر ہے دنوں نے دین کو زندہ کیا ہو. اگر یہ عشرہ نہیں ہو تو آپ کو دین کے بارے میں شاید کچھ بھی نہ پتہ چل سکے. ان عشرہ مجالس کی وجہ سے دین کے حوالے سے کچھ زندگی آتی، دین کے حوالے سے کچھ معلومات بڑھتی. اسی طریقے سے صرف یہ 10 دن کافی نہیں ہے، دین کے لیے پورے سال میں مختلف وقتوں میں کچھ نہ کچھ وقت سیکھنے کے لیے لگانا چاہیے، تاکہ انسان کو ضرورت کا احساس ہو کہ اسے دین کی ضرورت. دین اسلام کیا صرف اسلامی ممالک کے لیے؟ میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں، پوری دنیا کے لیے. اچھا، ویسٹ میں بھی کیا اس دین کی ضرورت کا احساس ہو رہا ہے؟ کہ انہیں چاہیے کوئی ایسی جگہ جہاں پر وہ نجات حاصل کرے، پناہ لے. بہت چھوٹی ایسے واقعے سے، ایک سٹوری سے آپ کو اس کے بارے میں بیان کروں گی. یہاں بھی لوگوں کو احساس ہو رہا ہے، ویسٹ میں بھی لوگ تڑپ رہے ہیں کہ انہیں کوئی راہ نجات ملے، کوئی ایسی جگہ ملے دین کے لیے، وہ بھی ضرورت کو محسوس کریں. ایس ایم ایس آیا تھا میسج کے تھرو، میں نے یہ سٹوری پڑھی، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کے پاس اور بھی پہنچا ہو. ایک مرتبہ درود بھیجیے گا محمد
اللہ
محمد وجل فرجہم. مغرب ممالک کے کسی علاقے کی یہ سٹوری بیان کی گئی کہ ایک عورت تھی جس کے پاس ایک امام جماعت کا بچہ، بہت ہی مشکل سے برسات کے موسم میں بارش ہو رہی تھی، گیلا ہو کر وہاں پہنچتا ہے اور ان کو دین کے بارے میں دعوت دیتا ہے، اور ایک جملہ کہتا ہے، بہت خوبصورت جملہ ہے، ایک جملہ اللہ کے بارے میں کا، اللہ کی ضرورت کو ہم اور آپ سمجھیں کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، تمہارا خیال رکھتا ہے. اور ایک پیپر اس نے، کوئی لٹریچر بک لیٹ اس عورت کے حوالے کر دی. اس عورت کو جب وہ ملا، اس کے اگلے دن وہ مسجد میں گئی جہاں سے پیغام آیا تھا. کل میں نے کہا امام بارگاہ اور مساجد کی ضرورت، سینٹرز. یقین مانیے جب کمبھ میں تھے ہم لوگ تو ایک پناہ گاہ حرم بیوی معصومہ لگتی تھی. پناہ گاہ یعنی وہ جگہ جہاں انسان سکون محسوس کرتا ہے، جیسے بچہ اپنی ماں کی آغوش کو پناہ گاہ سمجھتا ہے.
صلی علی محمد و آلی محمد وجل فرجہ.
جتنے بھی حرم میں آئمہ اطہار ہیں ان کی یہی حالت ہے، کیونکہ وہ دین کی نمائندگی کر رہے ہیں. آپ کے ہاں عزا خانہ مساجد دین کی نمائندگی کرتے ہیں. کوئی عالم جس سے آپ فون کر کے سوال کر لیتی ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہیں. وہ کتاب جس کے کھول کر آپ کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، جواب ملتا ہے، وہ بھی ایسا ہی ہے. انٹرنیٹ پہ وہ ویب سائٹس جن کو کھول کر آپ علم حاصل کرتے ہیں، دین کے بارے میں جانتے ہیں، ان کی بھی یہی حالت. بس اس عورت نے اپنے آپ کو مسجد میں پہنچایا اور جب خطیب نے خطبہ دے دیا اپنی باتیں ختم کیں تو یہ کہا کہ اگر کسی کو کوئی سوال ہو کچھ کہنا ہو جیسے کہ ہر جگہ کا طریقہ ہوتا ہے تو وہ مجھ سے بیان کریں. آخر میں وہ بوڑھی عورت اٹھی اور اس نے یہ کہا کہ جب کل یہ بچہ میرے پاس بارش میں یہ لٹریچر لے کر آیا اس وقت میں نے اس سے پوچھا تھا تمہیں کوئی کام ہے کوئی ضرورت ہے تو اس نے کہا نہیں مجھے کوئی کام نہیں ہے میں بس آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ کا خیال رکھتا ہے اور یہ دعوت نامہ یہ لٹریچر دعوت نامہ کسی چیز کی طرف انسان کو بلانا جیسے اذان بھی دعوت ہے اذان نماز کے لیے بلاتی ہے اذان کا یہ کام بس اس نے دین کی دعوت دی اسلام کی دعوت دی اور میں جس وقت یہ دعوت وصول کر رہی تھی جب یہ پیپر مجھے ملا تو اس سے پہلے میں سوئسائڈ کے لیے تیاری کر چکی تھی رسہ لٹکا ہوا تھا اور بالکل خود اپنے آپ کو باندھنے والی تھی لٹکنے والی تھی کہ اچانک دروازہ نوک ہوا. جب دروازہ نوک ہوا تو میں نے سوچا اب یہ تنگ کرتا رہے گا مجھے پہلے دیکھ لوں کون ہے بعد میں خودکشی کروں لہٰذا وہ ادھر سے اٹھ کر ابھی ارادہ بدلا نہیں ہے اس کی انٹینشن یہ ہے کہ مجھے خودکشی کرنی ہے صرف دروازہ کھولنے کے لیے آئی ہے دیکھتی ہے جب بچے نے جملہ کہا تو اس کے دل میں ایک امید بن گئی اس کو کچھ محسوس ہوا کہ میری ضرورت کوئی پورا کر رہا ہے میرے لیے بھی کوئی ہے میری بھی کوئی پناہ گاہ. کہتی میں بیوہ تھی میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا میری زندگی کا کوئی آبجیکٹو نہیں تھا میں کیوں زندہ ہوں کس لیے زندہ ہوں یہ سوال بہت سارے لوگ کہتے ہیں جتنے لوگ سوسائڈ کرتے ہیں ان کے لیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجعل فرجہم ان کے لیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرج ان کے لیے زندگی کا کوئی آبجیکٹو نہیں ہوتا ان کو نہیں پتا ہوتا ہم کیوں جی رہے اور یہ خودکشی سوسائڈ صرف ہمارے یہاں پاکستان میں یا ان غریب ممالک میں نہیں ہے جہاں پر لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے لوگ اس مادی دنیا سے دور جن کے پاس چیزیں نہیں ہیں ایسا نہیں بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے دنیا کا پھر بھی وہ خودکشی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس زندہ رہنے کا کوئی آبجیکٹو نہیں ان کو نہیں پتا کہ ان کے لیے ایک ہستی ہے جو ان سے محبت کرتی ہے اور ان کی اپنی کیا ویلیو ہے اپنی ان کی کیا حیثیت ہے وہ اپنے آپ کو گم کیے ہوئے ہیں. اب آپ نے سب کچھ تو تسخیر کر لیا سب چیزیں انسان نے بنا لیں چاند پہ بھی چلا گیا بہت ساری معلومات حاصل کر لی ہیں اور ایٹم بم بھی بنا لیا اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں انسان کے پاس ہے لیکن اپنے بارے میں اس کے پاس معلومات نہیں ہے اپنے اندر سے وہ مطمئن نہیں. جس چیز کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے وہ ایمان اسلامی کلچر ہمیں ایمان عطا کرتا ہے اسلام نے اپنے کلچر سے اب تھوڑا سا اسلام اور کلچر کے بارے میں ظاہر ہے یہ ساری مجالس ہی اسی موضوع کے اوپر ہیں تو کچھ کچھ ذکر کرتی رہوں گی. کلچر کی تعریف اور اسلام کی تعریف ساتھ ساتھ مختلف دنوں میں چلتی رہی. اسلام کا مطلب کیا ہے جسے ہم اردو میں کہتے ہیں تسلیم ہو جانا اور اللہ کا مطیع ہو جانا جھک جانا خداوند متعال جو کہتا ہے وہ انسان عمل کرے. اسلام اس دین کا نام یہ ہے لیکن عقل کے برخلاف نہیں ہے عقل کے علاوہ کچھ نہیں ہے عین عقل ہے اسلام. لہذا رسول اللہ نے کہا کہ ہر وہ چیز جو عقل حکم کرتی ہے عقل جس کے بارے میں کہتی ہے اسلام اور شریعت بھی اس کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے بے وقوفی کی کوئی بات آپ کو اسلام میں نظر نہیں آئے گی. ہاں اسی لیے لوگوں نے کچھ چیزیں ایسی دین میں ایجاد کر دیں اسلام کے نام سے جن کا تعلق عقل سے نہیں ہے. مثال کے طور پر یہی میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ شلوار اگر اونچی ہوگی تو اسلام کی پیروکاری ہے نیچی ہو گئی تو بے دینی ہو گئی. اسلام عقل کے مطابق بیان کر رہا ہے اور لیکن جو بھی اسلام کا فالوور ہے وہ اسلام کو اپنے اوپر رکھے گا یہ نہیں کرے گا کہ اسلام اس کے پیروں تلے ہو میں جس طرح سے چاہوں اسلام کو لے کر چلوں ہر روز میں اسلام کے بارے میں نئی نئی باتیں کرنا شروع کر دوں اسلام میری مرضی سے چلے مجھے اسلام کی مرضی سے چلنا ہے اسلام کو میری مرضی سے نہیں چلنا. دین اگر لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن جائے وہ دین نہیں ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ وہ حقیقی دین تو بالا ہے, اونچا ہے, بلند ہے. یہی وجہ ہے کہ کربلا میں جو کام امام حسین علیہ السلام نے کیا وہ بلند تھا اور آج تک ہے. کربلا میں جو کام امام علی مقام نے دین کو بچانے کے لیے کیا, حقہ کے بنا لا الہ است حسین, اس کی آج تک بات زندہ ہے. آج تک امام حسین علیہ السلام کا پیغام زندہ ہے, امام حسین کا انقلاب زندہ ہے, باقی ہے. کیوں رہا باقی؟ اس لیے کہ وہ حقیقی اسلام تھا, جبکہ اس میں کمزوری نظر آ رہی. امام حسین علیہ السلام پیاسے بھی تھے, بھوکے بھی تھے, امام حسین علیہ السلام تنہا بھی رہ گئے تھے, باوجود اس کے کہ وہاں مادیات میں کمی ہے, طاقت میں کمی ہے, وہاں پر پاور نہیں ہے, امام حسین علیہ السلام کے پاس ریسورسز نہیں ہے, فورس نہیں ہے, کم لوگ ہیں, قلیل تعداد ہے اصحاب امام کی, پھر بھی اونچے رہے امام علی مقام. کیوں؟ کیونکہ یہ اسلام کا قانون ہے, اسلام کا لا ہے کہ وہ اونچا رہے گا. اسی لیے رسول اللہ نے کہا کہ الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ, اسلام ہمیشہ بلند ہے اور کبھی بھی اس کے اوپر کوئی اور دین برتری نہیں رکھ سکتا. آج دنیا میں لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں دین اسلام کی ضرورت. اچھا, شہید مطہری کا نام کل بھی تھوڑا سا ذکر کیا تھا, آج بھی بیان کروں گی. اگر کسی کو اردو آتی ہو تو اردو میں ایک کتاب ہے, اسلام اور عصر حاضر کے تقاضے. یہ شہید مطہری کے 15 تقاریر ہیں, 15 اسپیچز, 15 اسپیچز, جن کو ہو سکتا ہے کہ انگلش میں بھی کسی اور نام سے ٹرانسلیٹ کیا گیا ہو. مجھے نہیں معلوم انگلش میں کس نام سے ٹرانسلیٹ کیا گیا ہو, لیکن فارسی میں پوزدہ گفتار کے نام سے یہ کتاب ہے, جس کا ترجمہ اردو میں اسلام اور عصر حاضر کے تقاضے. اس کتاب کو پڑھیں, جس سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ واقعا دین کتنا بلند ہے اور بلند رہے گا, چاہے وہ کم جگہوں پر ہو. یہی وجہ ہے کہ دین کے دشمن زیادہ. بلو کرے المشرکون, جس آیت کو تلاوت کیا, مشرک تو کبھی بھی نہیں چاہتے اسلام بلند و بالا. یہی وجہ ہے کہ آپ کے اندر مختلف تحریفات پیش کرتے رہتے, مختلف چیزیں لاتے رہتے. مثلا شیعوں کے درمیان کیا لے کر آئے, شیعوں کے درمیان ایک جہالت آئی, تحریف آئی شیعت میں, عزاداری میں, کہ اب بکرا ذبح ہوگا اور اس کا خون جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے نام پر پیا جائے گا. یہ کیا دین نے بتایا؟ یہ اسلام نے بتایا, شیعت نے بتایا تھا, کسی امام نے بتایا؟ یہ جو باتیں ہوتی ہیں اگر انسان تھوڑا سا اس میں غور و فکر کرے کہ اگر کوئی نئی بات آئی ہے, کچھ ہو رہا ہے, تو وہ کہاں سے آئی؟ کیا واقعی اس کا تعلق شریعت, جو بہت زیادہ رواج پا جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جاہل لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور عقل اور علم رکھنے والے لوگ کم ہوتے ہیں. جو کچھ کہہ دیا جاتا ہے اس کے اوپر لوگ عمل کرنے لگتے ہیں. اب یہ بکرا جس کو ذبح کر کے خون پیا جا رہا ہے, نجس ہے خون. جس کو دین کے بارے میں پتا ہوگا وہ جانتا ہے کہ نجس چیز کو پینا حرام ہے, اور کہیں پر بھی اس طرح کی کوئی بات اہل بیت نے نہیں کہی, لیکن رواج پا گئی. اب اگر دین کی یہ تصویر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے کہ شیعہ یہ ہے, شیعہ وہ ہے جو زلجنہ کے نیچے سے گزرتا ہے, زلجنہ سے ہی سوال کرتا ہے, زلجنہ سے منتیں مانگتا ہے, زلجنہ کی پوجا کرتا ہے, نعوذ باللہ. کوئی اور بت کی پوجا کر رہا ہے اور شیعہ زلجنہ کی پوجا کر رہا ہے, تو کافر اگر کوئی کہہ رہا ہے, یہ دیکھ کر کہہ رہا ہے, تو غلط نہیں کہہ رہا. کچھ ہیں ایسے لوگ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں, در حقیقت وہ نصیری. نصیریت کفر ہے. نصیریت جو کر رہی ہے وہ دین اسلام نہیں ہے, وہ شیعت نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حقیقی شیعہ بن جائیں. میں نے کہا مغرب نے بھی اسلام کو تسلیم کیا ہے, سمجھا ہے. جو ان کے عقل مند لوگ ہیں انہوں نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ ہاں اسلام کی اہمیت ہے. برنارڈ شاہ, ایک ایوارڈ یافتہ نوبل پرائز اس کو ملا ہے, ایوارڈ ملا ہے, اور اسی طریقے سے اس کا, اس کی رائٹنگ بہت زیادہ ہے, کتابیں بہت زیادہ اس کی لکھی گئی ہیں, اور اس صدی کا یعنی 1950 میں اس کا انتقال ہوا ہے, اس کا حوالہ شہید مطہری نے اپنی کتاب میں دیا. انہوں نے کہا کہ وہ یہ جملہ کہہ کر گیا ہے کہ میں پیشن گوئی کر رہا ہوں, اس نے پریڈکٹ کیا, پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ مغربی دنیا اسلام کی طرف پلٹ کر آئے گی. اس نے یہ تو پیشن گوئی کی ہمارے ائمہ اطہار پہلے ہی پیشن گوئی کر چکے, رسول اللہ پیشن گوئی کر چکے. ایک دور ایسا آئے گا جب سب اسلام کے دائرے میں آئیں گے. وہ دور ہم اور آپ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں نصیب کرے کہ ہم اس کو دیکھیں. اس وقت جو زمانہ گزر رہا ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اسلامی بیداری کا دور ہے, یعنی اسلام جاگ رہا ہے, لوگ اسلام کے بارے میں حقائق جان رہے ہیں, لوگوں کی آنکھیں کھل رہی ہیں کہ اسلام کے حقائق کیا. وجہ کیا ہے کہ اب تک اسلام پھلا پھولا نہیں, کچھ اگر ہمیں کمی نظر آتی ہے تو اس کی وجہ ہے کہ حقیقی اسلام, اسلام ناب محمدی رسول اللہ کا اسلام, اس کی صحیح دعوت نہیں دی گئی. اسلام میں اتنے فرقے ہو گئے, اتنی تفریق ہو گئی, اتنی تحریفات ہو گئیں کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ حقیقی اسلام کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حقیقی اسلام کو پہلے خود سمجھنے کی اور اس کے بعد اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا کرے. یہ ہماری ذمہ داری. اب اس ذمہ داری کو ہم ایسے ہی پورا نہیں کر سکتے جہالت کے ساتھ, بلکہ اس ذمہ داری کو ہم علم بڑھا کر پورا کر سکتے. اپنے علم کو بڑھائیں, کتابیں پڑھیں, جیسے کہ کل بھی مولانا صاحب نے بار بار کہا محقق بنیں. ظاہر سی بات ہے اب جہاں پر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں تو واقعی علماء کی بھی کمی ہے, کتابوں کی بھی کمی ہے. مثال کے طور پر ہم جہاں برے صغیر میں ہوتے ہیں, بعض ایسے ممالک میں جہاں عزاداری ہوتی ہے, تو مثلا بہت چھوٹی سی مثال ہے, بہت زیادہ بڑی مثال نہیں ہے, علم آپ کو نظر آتے ہیں. یعنی ایک شیعہ جب محرم کا چاند دیکھتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی اور اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ علم میں حضرت عباس کو بلند کیا جائے. یہ کیا ہے, یہ ہمارا شیعہ کلچر. کیونکہ کلچر ہر جگہ, کلچر کی جو تعریف ہے وہ انشاءاللہ کل بھی کروں گی, تھوڑا سا مختصر سا ذکر کر کہ کلچر کی تعریف, بہت سادہ سی باتیں میں کرنا چاہ رہی ہوں, میں بہت مشکل باتیں نہیں کرنا چاہ رہی, لیکن پھر بھی مجھے لگ رہا ہے کہ شاید خشکی آ گئی ہے مجلس میں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے.
محمد
بہت سادہ سی ڈیفینیشن یوں کی جاتی ہے کہ کلچر کچھ لوگوں کی, ہر جگہ کی, ہر گروہ کی, ایک اجتماع کی طریقوں کو, ان کے کھانے پینے کے انداز کو, ان کے رہنے سہنے کے انداز کو, ان کے مذہب کو, وہ کس چیز کی عبادت کرتے ہیں, نام دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جس میں آپ کا کھانا بھی آ جاتا ہے, آپ کا پہناوا بھی آ جاتا ہے, ہم کیسے پہنتے ہیں, ہم کیسے رہتے ہیں, ہماری زندگی کے کیا افکار ہیں. اس میں مثال کے طور پر آپ کلچر سے پہچانتی ہیں کہ فلاں جگہ کے لوگ یہ ساڑی پہنتے ہیں کہ انڈین ہوں گے, یا مثلاً کہ کرتا شلوار پہنتے تھے پاکستانی ہوں گے, یا مثال کے طور پر اس نے عربی عبایا پہنی ہوئی. اب جو لوگ بہت ان معاملات میں حساس ہوتے ہیں کہ یہی چیزیں ہماری شناخت, یہی ہماری پہچان, ہم انہی سب چیزوں سے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو وہ اپنی ایسی کوئی بھی چیز نہیں چھوڑتے. مثلا وہ اپنا لباس نہیں چھوڑتے, وہ ویسا ہی لباس پہنتے جو ان کے ملک کا لباس ہوتا. ہمارا شیعہ کلچر, ہم عزاداری امام حسین علیہ السلام میں ایک چیز جس کو بہت اہمیت دیتے ہیں, وہ علم حضرت عباس علیہ السلام. علم حضرت عباس در حقیقت عزاداری کا اہم جز نہیں ہے, نعوذ باللہ. اگر یہاں پر علم نہیں لگا ہوا تو کوئی یہ نہ سمجھے اب عزاداری نہیں ہو رہی, لیکن عزاداری کے کلچر میں ایک اہم جز ہے. تو اگر آپ اگر اس کو بھی پورا کر لیتے ہیں تو شیعہ کلچر کی ایک چیز آپ نے اضافہ کر لی ہے جو بہت اہم ہے. مثال کے طور پر ہو سکتا ہے بچے جو یہاں رہ رہے ہیں علم نہ دیکھے, تو انہوں پتہ ہی نہ ہو کہ علم کیا چیز ہوتی ہے. کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ ہم اور آپ بچوں کو بتائیں علم کیا ہے. علم پرچم, فلیگ. علم وہ پرچم تھا, اور پرچم کی بہت حیثیت ہوتی, بہت اہمیت ہوتی, جو حضرت عباس علیہ السلام نے اٹھایا تھا. اچھا کب تک اس کی حفاظت کرتے رہے؟ اس وقت تک حفاظت کرتے رہے جب تک دونوں بازو نہیں کٹ گئے. جب تک اٹھا سکتے تھے اس وقت تک اٹھاتے رہے, ایک ہاتھ سے بھی اٹھایا. اگر اس کی حفاظت کی اہمیت نہیں ہوتی تو حضرت عباس اس پرچم کی کیوں اتنی حفاظت کرتے, اس کو بلند رکھنا چاہتے تھے. یہ ایک کام تھا جو حضرت عباس علیہ السلام نے انجام دیا, جس کی وجہ سے آج ہم ہر عزا خانے کا ایک جز سمجھتے ہیں. اور اگر کوئی پوچھے یہ کیا ہے, یہ کیا پنجہ آپ نے بنا کے رکھا ہوا ہے, اگر کوئی آپ سے پوچھے, ہم کہتے ہیں پنجہ پنجتن کے نام سے, پانچ انگلیاں جو ہے پنجتن پاک علیہ السلام کی وجہ سے. اور یہ جو فریرا ہے در حقیقت وہ اصلی فلیگ، وہ اصلی پرچم ہے جو حضرت عباس علیہ السلام نے اٹھایا ہوا. یہ ہماری شیعہ کلچر کا ایک جز، جس کو اگر کوئی شعار کے طور یعنی اس کو بلند کرتا ہے اور کہتا ہے ہاں یہ شیعت کی ایک نشانی ہے، شعار یعنی نشانی، وہ چیزیں جو ریپرزینٹ کرتی ہیں. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ماتھے پہ کچھ لگا لیا تو یہ ہماری علامت ہے، نشانی ہے کہ ہم فلاں مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. پروردگار عالم نے دین اسلام کو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں منحصر نہیں کیا. ہمارا دین اسلام محدود نہیں ہے کچھ چیزوں میں کہ یہ والا لباس پہنو اور یہ والا لباس نہیں پہنو. اسلام نے صرف حدود کو بتایا کہ کپڑوں میں کیا حدود ہونی چاہیے. حدود کیا ہے؟ کہ چھپا ہونا اہم ترین چیز ہے، جس میں اسلامی کلچر کی دو ویلیوز کو اگر آپ دیکھیں سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. ایک اسلام میں موریلٹی ہے یعنی حیا، اور دوسری چیز سمپلسٹی ہے، سادگی. دو چیزیں سب سے اہم ہیں اسلامی کلچر، جن کو انشاءاللہ تعالی میں آگے بھی ذکر کرتی رہوں. کہ اب اگر کوئی لباس ایسا ہے جس میں شان و شوکت کا اظہار کیا جا رہا ہے، اسلام اس کا فیور نہیں کرتا. مثلا میں ایک حدیث میں پڑھا، اسلام نے بنیادیں بتائی، حدود بتائی، کہ آستین اتنی لمبی نہ ہو کہ وہ کھانے میں ڈوب جائے. اسٹائل جب ہوتا ہے تو کبھی کبھی فیشن ایسے آ جاتے ہیں، بڑی بڑی آستینوں تاکہ زیادہ تکبر کا اظہار کیا جا سکے، بڑائی کا اظہار کیا جا. اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا. اسلام نے کہا لباس اتنا لمبا نہ ہو جو زمین کے اوپر پھیلا ہوا ہو اور زمین کی گرد و خاک کو، اس کی گندگی کو، اس کی نجاستوں کو اٹھائے. لیکن ہاں یہ کہا کہ لباس ایسا ہونا چاہیے کہ محجب عورت پہنے، تو کہا کہ اپنے سروں سے اوڑھنیوں کو لو اور سینوں کے اوپر ڈھانپ لو، اور پورا لباس پہننے کے لیے کہا کہ آپ کے صرف ہاتھ نظر آئے. اب یہ اسلام نے ہمیں حدود بتائے. اب یہ نہیں کہا کہ مثلا مرد پینٹ شرٹ نہ پہنے، یہ اسلام نہیں ہے. اسلام نے مردوں کے لیے بھی ستر بتائی کہ وہ اپنی گردن اور چہرے کو کھول سکتے، سر ان کا کھلا رہتا ہے. اگر کوئی مرد پینٹ شرٹ پہن لے، کوئی ابایا پہن لے، کوئی کچھ اور پہن لے، کوئی مسئلہ نہیں، ہاں بغیر کپڑوں کے نہ جائے. اسی طریقے سے خواتین ایسے کپڑے نہ پہنے، اب اس میں اگر ہم نے کر دیا کہ ہاں پورے تو پہنے ہوئے لیکن اتنے باریک ہو کہ اندر سے جھلکے، تو ہم نے اسلام کی حدود ختم کر دی. اتنے ٹائٹ ہو جائیں کہ پتہ چلے، یہ بھی اسلام کی حدود کے خلاف. پروردگار عالم نے ہمیں کلچر دیا، اسلام وہ دین ہے جو مکمل کلچر ہے، بہترین کلچر ہے، ہر جگہ رائج، ہر زمانے میں رائج ہونے والا کلچر ہے، جس کی دو بنیادیں ہیں، حیا اور سمپلسٹی، سادگی اور حیا کے ساتھ، موریلٹی اینڈ سمپلسٹی، دو چیزیں اسلام کلچر کی بنیاد. اور یہ صرف لباس کی تو میں نے مثال دی، اس کا تعلق دماغ سے، ہر چیز کا تعلق دماغ سے، تکبر کا تعلق بھی دماغ سے، پہناوے کا تعلق بھی دماغ سے، ہم کیسے کھانا سرو کرتے ہیں اس کا تعلق بھی دماغ سے ہے. بہت سارے لوگ ایسے جو پہنتے تو بہت زیادہ ہے، بہت کچھ پہنے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اس میں موریلٹی نظر نہیں آتی. مثلا دو آنکھیں نظر آ رہی ہیں صرف، لیکن وہ اتنی زیادہ میک اپ کی ہوئی مزین ہے کہ انسان اس کی طرف متوجہ ہو. اب یہ اسلام کی اصول کے خلاف ہے، اسلام کے پرنسپل کے خلاف ہے بات، کہ اگر کوئی عورت اتنا تو اپنے آپ کو ڈھانک رہی ہے لیکن دو ہی آنکھوں کو اتنی تزئین کرتی ہے کہ سب اس کو دیکھ. پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو دین کی باریکیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسلام نے باریکیاں بتائی، کتنی باریکی بتائی؟ کہ پاؤں زور سے نہ زمین پہ مارو، تاکہ ہم اور آپ ان باریکیوں کے ساتھ دین کے اوپر عمل پیرا ہوں. یہ ذکر سید الشہداء ہے، وقت بھی بہت مختصر جو دیا گیا ہے اس میں ہی ذکر کرنا ہے. اور آج محرم الحرام کی دوسری تاریخ ہے، کل کا دن جو گزر گیا، امام حسین علیہ السلام کا مدینے سے سفر کے آغاز کا ذکر تھا، اور آج دو تاریخ وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں امام عالی مقام کربلا میں داخل ہوئے. کربلا وہ زمین جس کے بارے میں یہ مستند روایات میں بہت سارے انبیاء اس زمین پر آئے اور جو بھی آ کر رکتا تھا اس کو کوئی نہ کوئی اذیت تکلیف ضرور ہوتی تھی, کسی کو چوٹ لگتی تھی, کسی کا دل محزون ہوتا تھا, مضطرب ہوتا تھا, پریشان ہوتا تھا, اور جب وہ اس کی وجہ تلاش کرتے تھے تو ان کو واقعہ کربلا بتایا جاتا تھا, کربلا کی پوری کہانی دکھائی جاتی تھی کہ کیا ہونے والا ہے, مستقبل میں کیا مصائب آنے والے. یہی وجہ ہے کہ بہت سی روایتیں ایسی ہیں کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے کربلا کے واقعات کو اپنی زندگی میں بیان کیا. حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کربلا کی تاریخ بتائی. اسی طرح سے دوسرے انبیاء کا بھی ذکر ہے جو کربلا کی تاریخ کو بتاتے رہے, ایسے ہی آئمہ علیہ السلام بھی جو بھی کربلا گئے, امام حسین علیہ السلام سے پہلے اس نے اذیت برداشت کی, تکلیف برداشت کی. یہی وجہ اس کا کرب و بلا نام, کرب یعنی تکلیف, بلا یعنی مصیبت. ام المومنین آئے کربلا جنگ صفین کے جنگ کے دوران, یہاں پر رکے اور مولا نے گریا کرتے ہوئے, روایت کو مختصر کر رہی ہوں, روتے ہوئے اس حالت میں کہ ان کے ران کے اوپر ٹانگ پر امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا ہوا تھا اور برابر میں عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے. یہ ذکر کیا مولا نے کہ اے عبداللہ ابن عباس, جانتے ہو کہ کون سی زمین؟ انہوں نے کہا مولا میں نہیں جانتا, کیونکہ ایک ویران جگہ تھی, ریگستان, ایک میدان جہاں پر کوئی بھی آتا تھا تو صرف پڑاؤ ڈالتا تھا, پر آبادی نہیں تھی, کچھ نہیں تھا اور نہیں جانتے تھے لوگ کہ اس زمین کی کیا اہمیت. امیر المومنین نے کہا کہ اگر تم جان لو کہ یہ کیسی زمین ہے, یہ کون سی زمین ہے, تو تم روتے رہو گے. اور اس کے بعد عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ امام نے گریا شروع کر دی. ابھی امام کچھ کہہ بھی نہیں پا رہے, کچھ بیان نہیں کر رہے اور رونا شروع کر دیتے, بہت روتے ہیں, اتنا روتے ہیں کہ ان کے اشک ان کی داڑھی کو خیس کر دیتے ہیں, گیلا کر دیتے ہیں. امام کی داڑھی ان کے آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہے اور مولا جب روتے روتے ان کا رونا بند ہوتا ہے تو اٹھ کر دو رکعت نماز پڑھتے ہیں. ذرا سا اس زمین کے بارے میں سوچئے کہ واقعی سے پہلے کیا ذہن میں ہے امیر المومنین. اور اس کے بعد امام نے کربلا کی داستان کو بیان کرنا شروع کیا کہ یہاں پر ایک ایسا وقت آئے گا جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوں گے, اور خواب کو بیان کیا کہ میں نے اس زمین کے اوپر خواب دیکھا ہے کہ یہی زمین ہے, یہاں پر خون کا دریا بہ رہا ہے اور میرا حسین اس دریا میں ہے, کچھ آسمانی ارواح زمین پر اتری ہے اور وہ حسین کو دیکھ رہی ہے, میرا حسین فریاد کر رہا ہے کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے, ہے کوئی جو میری فریاد رسی کرے, حل من ناصرن ینصرنا, حل من مغیثن یغیثنا, لیکن کوئی حسین کی صدا پر لبیک کہنے والا نہیں. اے عبداللہ یہاں پر میرے حسین کو تنہا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا. عزاداروں فرصت دینے آئے ہیں, آج ہم 61 ہجری کی 2 محرم الحرام آ گئی, امام زمانہ کو نظر میں رکھیے کہ مولا تشریف لاتے ہیں پرسہ لینے کے لیے, جناب سیدہ تشریف لاتے ہیں, ہم اپنے دل سے گواہی دیتے ہیں, بیوی ہم بہت گناہگار ہیں, یا امام زمانہ ہم بہت پیچھے رہنے والوں میں سے, لیکن بیوی ہم آپ کے فرزند کا گریا کرنے والے ہیں, حسین کو رونے والے ہیں, یا امام زمانہ ہم امام حسین کا ماتم کرنے والے, ہماری یہ تھوڑی سی عبادت قبول کر لیجئے. دوسری محرم آ گئی, امام حسین حسین علیہ السلام کربلا کی زمین پر جب داخل ہوئے تو روایت کہتی ہے گھوڑا رک گیا, امام نے 7 گھوڑے تبدیل کیے, کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھتا تھا. ایک مرتبہ امام حسین نے بنی اسد کے قبیلے سے سوال کروایا جو اطراف میں رہتے تھے, امام نے ایک شخص کو بلایا اور اس سے پوچھا بتاؤ یہ جگہ کیا ہے, لوگوں نے امام کو بتایا
کسی نے کہا مولا یہ شب فرات ہے, کسی نے کہا یہ نینوا ہے, کسی نے کہا یہ غزریہ ہے, امام نے کہا اس کا اور کوئی نام ہے, ایک شخص نے کہا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں, مولا نے کہا ہاں یہی وہ زمین ہے جہاں میں رکنا, یہی وہ زمین ہے جہاں میرے بچے شہید ہوں گے, یہی وہ زمین ہے جہاں میرے بچے یتیم ہوں گے. امام نے اس زمین کی خاک کو اٹھایا, تھوڑی سی مٹی اپنے ہاتھ میں لی, اور تاریخ کہتی ہے امام کی جیب میں کچھ اور مٹی تھی جو جبرائیل امین کربلا کی مٹی رسول اللہ کے پاس لائے تھے. امام حسین نے اس مٹی کو نکالا, ایک ہاتھ میں وہ مٹی تھی جو رسول کی دی ہوئی تھی, دوسرے ہاتھ میں وہ مٹی تھی جو حسین نے ابھی کربلا کی خاک کو اٹھایا تھا. دونوں کا موازنہ کیا, دونوں کا رنگ ایک جیسا تھا, دونوں کی خوشبو ایک جیسی تھی. امام نے کہا یہی وہ مٹی ہے جس میں میرا خون بہے گا. حضرت روایت کہتی ہے جب جناب زینب کربلا میں داخل ہوئی تو ایک مرتبہ بی بی نے بھی خاک کربلا کو اٹھا کر جب سونگا تو کہا بھیا حسین اس مٹی سے مجھے تمہارے لہو کی بو آتی ہے. عزاداروں پرسا دیجئے اس حسین مظلوم کا جس نے جناب عباس سے کہا یہاں خیمے نصب کرو, پروردگار آپ کو کربلا کی زیارت نصیب کرے. امام حسین کو حکم دیا گیا تھا کہ خیمے دور نصب کیے جائیں گے, پانی سے دور خیمے ہوں, یا پانی سے اتنا دور خیموں کو نصب کیا, لیکن امام نے خیموں کو برابر برابر نصب کیا. آج بھی خیمے گاؤں اسی طرح سے بنائے گئے, کیونکہ مولا یہ چاہتے تھے کہ بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا سکیں. اصحاب کا خیمہ, انصار کا خیمہ, بنی ہاشم کے جوانوں کا خیمہ, خواتین کا خیمہ, عزاداروں آج بھی ہمیں وہ خیمہ گاہ خدا آپ کو زیارت نصیب کرے جس نے دیکھی, لیکن یہ خیمے کب تک رہے, یوم عاشور یہ خیمے باقی نہیں رہے. مولا نے اس لیے نصب کروائے تھے کہ بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی رہے. عاشور آ گئی, شام غریب آ گئی, ایک بھی خیمہ نہیں بچا. پروردگارا ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما لے. سبحان الذین ظلموا ایام قدرین قدرین یا محمود و بحق محمد, یا علی و بحق علی, یا فاطر السماوات بحق فاطمہ, یا محسن و بحق الحسن, یا قدیم الاحسان بحق الحسین. یا اللہ یا اللہ یا اللہ, پروردگارہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما لے. خداوندہ ہم سب کی گناہانے کبیرہ و صغیرہ کو اس فرشزہ کے تصدق میں بخش دے. ہمارے لحجت مومنین و مومنات التماس سے دعا کہتے ہیں, ان کی جائز حاجات کو مقبول فرما. پروردگارہ بحق محمد والے محمد امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما, نو امام تشریف لائے, اور آج بھی ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.